اب اگلا رکو دیکھتے ہیں، اس میں اب اس قوم پہ عذاب کی حالت بیان ہوگی. رکو نمبر 4، وَأَوْحَا إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ. نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہ لائے گا، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہونا. اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرنا کہ وہ پانی میں ڈبوئے جانے والے ہیں. وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. اس منظر کو ذرا تصور میں لائیں. مجھے بڑا ایک ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے نا تصور میں آتا ہے، ایک بوڑھا سا بزرگ ہے اور آنکھوں پہ گلاسز لگے ہوئے ہیں، موٹے موٹے بال سفید ہیں. اب سوچیں نا 950 سال کا ایک بوڑھا کشتی بنا رہا ہے، تو منظر بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْنَ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے. وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو. یہ کون سے دن کی ہنسی ہو سکتی ہے؟ یا تو عذاب والے دن کی، یا پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو عرشوں تختوں پہ بٹھائے گا اور دکھائے گا اور کافروں کا منظر دکھائے گا. الل ارائی کی انظرون حل صبی بل کفار ما کانوا یفعلون. سورۃ متففین کی آخری آیتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایمان والے ایسے لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جو دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا. ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لاؤ، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی، اور سب ایمان والوں کو بھی. ان کے ساتھ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے. نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے. اگر اس آیت کو آپ ہائی لائٹ کر لیں تو یہ دعا ہے اس میں سمندر میں یا دریا میں بیٹھنے کی، دریا میں سفر کرنے کی، کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا. یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اس کو مجریہا نہیں کہتے، یہاں ایک تجوید کی ایک ایکسیپشنل رول ہے کہ اس ری کو رے پڑھتے ہیں. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. لکھ کے رکھ لیں، کبھی بھی اگر کہیں جائیں گھومنے پھرنے کشتی میں بیٹھیں تو اس کو پڑھ لیجئے. وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں نہ ہونا. اس نے جواب دیا میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا. اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا. اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی. اور فرمایا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو. ونادا نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً تیرے گھرانے والوں میں سے وہ نہیں، کیونکہ اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں. سگے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے گھر میں سے نہیں ہے یہ، کیونکہ اس کے کام اچھے نہیں. تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً یعنی مکمل طور پر علم نہ ہو. میں نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں سے اپنا شمار کرانے سے باز آ جا. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پالنے والے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو. اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. فرما دیا گیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر بھی ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں. انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم, اس لیے آپ صبر کرتے رہیے. یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. رکوع نمبر 4, اس کا عنوان کیا ہے؟ ان تلوں میں اب تیل نہیں. تھوڑا سا مشکل لفظ ہے, محاورہ ہے, ان تلوں میں اب تیل نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر آپ دوسرا نام بھی لکھنا چاہیں تو اپنی سہولت کے لیے لکھ سکتے ہیں کہ قوم نوح عذاب کا شکار ہوئی. میں نے یہ عنوان کیوں چوز کیا؟ اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ قوموں پہ عذاب کب آتے ہیں؟ جب ان میں خیر نہیں رہتی. بعض لوگ جب قوموں پہ عذاب کی خبریں سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں تھوڑی سی ان کے لیے ہمدردی آتی ہو یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم محسوس ہوتا ہو, تو حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا. انہی لوگوں کو اس صفحہ ہستی سے اٹھاتا ہے جو واقعی بیکار ہو جاتے ہیں. جب بھی کسی قوم کے اوپر عذاب آیا تو اس وقت وہ وہی لوگ صرف ہوتے تھے کہ جو بالکل اب ہدایت کی ساری کوششیں ان کو جو دی گئیں, جو سارے مواقع دیے گئے, اس کو ضائع کر چکے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح پھینک دیتا ہے جیسے ہم کسی اپنے گھر میں کوئی چیز رکھتے ہیں, خراب ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا جوڑ توڑ کرتے ہیں, لیکن جس دن ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ ریپیئر ایبل نہیں رہی تو ہم اس مشین کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اس کی جگہ نہیں لے آتے ہیں. یہی ہے اللہ تعالیٰ کا قانون. قوموں کو ایسے نہیں ڈبوتا, اس کے بندے ہیں, اس کو پیار ہے, ان سے محبت ہے, لیکن جب ان میں خیر نہیں, وہ توحید پہ آنا ہی نہیں چاہتے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے رکوع کے آغاز میں حضرت نوح کو خبر دے دی کہ اب یہ قوم ایمان نہیں لائے گی. اور یہی اصول یاد رکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ مارے گئے, شاید آپ نے غزوہ بدر کے جو مقتولین تھے ان کو سنتے وقت آپ کے دل میں رحم آیا ہو کیوں مارا گیا. ابو جہل آپ دیکھیے کتنا بڑا سردار تھا اور بڑے بڑے مارے گئے, یہ کیوں مارے گئے؟ کہ اب ان کے اندر خیر ہے ہی نہیں, تو بہتر ہے کہ ان کو نکالو اور لوگوں کو موقع دو آگے آنے کا. پھر ایسے بڑے بڑے سر جب کچل جائے جاتے ہیں نا, تو بعض دفعہ باقی لوگ بھی پھر دین کی طرف آنے لگتے ہیں. دو وجوہات ہیں, ایک کیا ہے کہ یہ خود دین پہ نہیں آتے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مار دیتا ہے, اور دوسری یہ وجہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کو دین پہ آنے سے روکنے کا سبب بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اب اور نہیں لائیں گے, بس ختم, ان کے کاموں پر غم کھانا چھوڑ دو اور کشتی بناؤ, اور ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا جب ان پہ عذاب آئے گا, کیونکہ ان سب کو ڈبویا جائے گا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو پہلے سے خبر دے رہے ہیں کہ عذاب کیسے آئے گا. پھر اس کی اگلی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کا منظر ہے. آپ کشتی بنا رہے تھے اور سردار مذاق اڑا رہے تھے. کیا مذاق اڑا رہے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ اب دیکھیے کہ اس وقت تو پانی تھا ہی نہیں, کوئی نام و نشان نہیں تھا, پہاڑ ہے, زمین ہے, تو کہتے تھے او بڈھے پہاڑوں پہ کشتی چلاؤ گے یا میدانوں میں چلاؤ گے. مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیوں بن رہا ہے, تو وہ کہتے تھے آگے سے کہ تمہیں وہ نہیں پتا جو مجھے معلوم ہے, یعنی کہ ابھی عذاب آئے گا. اور وہی بات ہوئی کہ جب حضرت علیہ السلام نے کشتی بنا لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشوں کو کھولا اور زمین سے پانی نکلا, اور کئی دن کے مہینوں کے اعتبار سے بارش رہی کہ جس کے نتیجے میں پوری زمین کے اوپر پانی ہی پانی ہو گیا, اور اس کے اندر پھر وہ کشتی میں وہ چند لوگ سوار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. کشتی چلتی ہے, حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگتے ہیں, بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اور بیچ میں رکاوٹیں آتی ہیں. اگر اتنی ہی بات پہ اگر صرف ہم پہلے اپنی بات کر لیں اپنے عمل کی, تو ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اصلاح کی کوشش ایک خاص حد تک کرنی ہے. بات تو ان ریلیونٹ ہے لیکن کہنا ضروری سمجھوں گی کیونکہ عمل وہی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قوموں سے ان کی ہدایت سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر ان کو اٹھا دیتا ہے, اسی طرح نجی زندگی میں بعض لوگوں کا معاملہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ پڑ جاتا ہے کہ جن میں خیر نہیں ہوتی. مثلا ایک عورت ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے کسی مرد سے, اچھا نہیں, یا اس میں دینی نقص ہے یا دنیاوی طور پہ, اگر وہ اس میں پوری کوشش کر لیتی ہے کہ وہ نہیں سلجھ سکتا, نہیں سنبھلتا, تو یہاں اس کے لیے بھی عمل کی بات موجود ہے. اسی طرح, اور یہ اصول اللہ نے ہمیں قرآن میں دے دیے, اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو مکمل طور پہ دیکھ لیتا ہے, سب کوشش کرتا نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ری پیچ کرنے کا رخصت دی ہے. بعض دفعہ ہم اپنے سر پھوڑتے رہتے ہیں پتھروں کے ساتھ. بعض بچیوں کو دیکھیں, ان کی زندگی جہنم بن چکی ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی لوگ ان کو اس جنگل سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے. تو اتنے ظلم کی ضرورت نہیں, جن تلوں میں تیل نہیں رہتا پھر ان کو پھینک ہی دو تو اچھا. آپ کچن میں کئی دفعہ اس طرح کا کام کرتے ہوں گے کہ جب کوئی چیز اب بالکل بے اثر ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو پھینک دیتے ہیں. دوسری چیز ہم نے اس سے کیا سیکھی کہ بظاہر کسی کام کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے لیکن اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تیسری چیز اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ ایمان والا اللہ کی برہان سے دیکھ لیتا ہے. دین والوں کو بعض وہ باتیں پہلے سے دکھ جاتی ہیں جو دنیا والوں کو نہیں دکھتی. اگلی بات کیا سمجھ میں آئی کہ اسباب تھوڑے ہی ہوں لیکن اللہ سچے ایمان والوں کو بچا لیتا ہے. ٹوٹی پھوٹی کشتی آج بھی کہتے ہیں وہ جودی پہاڑ کے قریب موجود ہے. کچھ لوگوں نے اوپر ہیلی کاپٹر سے دیکھا, ایک جگہ کشتی دکھی, اور دنیا میں کسی جگہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنایا ہوا. آگے آیتوں میں آئے گا کہ ہم اس کشتی کو نشانی بنا دیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ کمزور چیزیں اللہ کے سہارے سے فائدہ دے دیتی ہیں اور بڑے بڑے اسباب جو ہیں وہ اللہ کے عذابوں سے بچا نہیں سکتے. اس کے بعد آخری حصہ بڑا ہی دلسوز ہے اس رکوع کا, اور وہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے. نوح علیہ السلام کے چار بیٹے تھے, اس تین بیٹے تو مسلمان تھے اور انہی سے آگے نسل چلی, سام, حام, یافس, جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے, اور آج ہم بھی انہی میں سے کسی ایک کی اولاد میں سے ہیں. لیکن ایک چوتھا بیٹا تھا جس کا نام تھا یام اور لقب تھا اس کا کنان. یہ کفر پہ تھا اور اس کے کفر کی وجہ کیا تھی؟ بری دوستیاں. کہتے ہیں کہ اس کی دوستی کافروں کے ساتھ ہو گئی, اس کی یعنی سوسائٹی بری تھی اور اس کی وجہ سے اس کے اندر بھی کفر آ گیا. جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے اس کو بھی بلایا لیکن کہنے لگا قصہ آوی الا جبلی یا آسمنی من المائی, مذاق اڑانے لگا کہ اس ٹوٹی کشتی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ, جب ہی آگے جا کے تو ٹوٹ جائے گی, میں تو بڑے اونچے پہاڑ پہ بیٹھ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. بیٹا کہہ رہا لا آسم, باپ کہہ رہا لا آسم الیوم من امر اللہ, اللہ کے حکم سے آج کوئی نہیں بچا سکتا, آ جا. ابھی باپ اور بیٹے کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دونوں کے بیچ میں ایک موج آئی اور وہ موج اس بیٹے کو نگل گئی. فکان من المغرقین, اور وہ ڈوب گیا. بہت بڑی بات ہے اس میں عمل کی کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو نہیں بچائے گا. باپ ہے نبی, 950 سال کی تبلیغ, اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا. ہم کہاں مان کرتے ہیں اس بات کا کہ چند سال دین کی خدمت کر کے ہم نے اپنا ہی نام جنتیوں میں لکھوا لیا, اور کہاں رشتہ دار اور کہاں بھائی بہن اور کہاں گھر والے. جتنا کوئی ڈر سکے اتنا ڈر جائے, کوئی اپنی دین کی خدمتوں پہ مان نہ کرے, بڑے بڑے گروہوں کے آنے پہ مان نہ کرے. بات تبھی بنے گی جب جنت کے اندر پہنچ جائیں گے. سگی اولاد کو نہیں بچا سکے, دوسروں کو کہاں بچائیں گے. جب بیٹا ڈوب گیا ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ہاتھ پڑا, فوراً اللہ تعالیٰ کو ان کا وعدہ یاد کرایا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کے اہل کو بچا لوں گا, تو میرا بیٹا تو ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ نہیں کہا کہ خراب تھا یا وہ تھا یا ایسا تھا, فرمایا انہ لیس من اہلک. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, شدت ہے اس میں بڑی. کہا وہ تیرا تھا ہی نہیں. کیوں, وجہ کیا بھائی؟ انہ عمل غیر صالح, کہ اس کے عمل بڑے غیر صالح تھے, اچھے عمل نہیں کرتا تھا. سب نسب ٹوٹ جاتے ہیں عملوں کی تبدیلی کے ساتھ. اور پھر حضرت نوح کو ڈانٹ کے انداز میں کہہ دیے کہ اگر آپ اس کی بخشش کی بات کی، اس کے بچانے کی بات کی، تو آپ کا نام جاہلوں میں ہو جائے گا. یعنی وہ ایسا کہنے والے نہیں تھے، صرف ڈرایا گیا اس بات سے کہ اللہ کو ماننے والا اور اللہ کا انکار کرنے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے اس میں عمل کی بات بہت بڑی ہے، اور وہ یہی ہے. پہلی بات، اپنی اولادوں کو کفار کی صحبت سے بچانا ہے، اور خاص طور پہ وہ کافر جو اسلام سے تعصب رکھتے ہوں. دوسری بات کیا پتہ چلی؟ کہ انسان اولاد کے کو سمجھانے کی کوشش تو کر سکتا ہے، اسباب تو اختیار کر سکتا ہے، لیکن انجام کیا ہوگا اس کے اوپر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. بعض لوگ عموماً یہ سوال بہت دفعہ میرے سامنے بھی آتا ہے لوگوں کا، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی بچوں کے ساتھ، لیکن وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے. یعنی ہم نے ان کو مسجدوں میں لے کے گئے، اور اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، تو پھر بھی وہ بگڑ گئے اور آج اس طرح نہیں. اس کے بہت سارے اسباب تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی واقعی نیک ہے اور اس نے تمام تقاضے پورے کیے ہیں، تو پھر بچہ اگر دین پہ نہیں آیا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بے بسی دکھانا چاہتا ہے، اور عاجز ہونے کی ضرورت ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. کیونکہ اللہ نے تو اپنے نبی کو بھی کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، کہاں کوئی انسان کسی دوسرے کو دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی اور سبب ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم اولاد کو اسکول کالجوں میں، مطلب ان کو دینی جگہوں میں لے جاتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی کمی ایسی ضرور ہوتی ہے ہماری زندگی کی جو ہمیں ان کی طرف لاتی ہے. بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ ہم بہت رقیق القلب ہوتے ہیں، مائیں اور باپ جو ہوتے ہیں بچوں کے لیے بڑے نرم واقع ہوئے ہیں، ان کی کوئی غلط کو بھی غلط نہیں کہتے، صحیح کو بھی صحیح کہنے لگتے ہیں. یہ بھی چیز بعض دفعہ ان بچوں کو پھر دوسری طرف لے جاتی ہے. اصل بات وہی ہے کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اور اس کے حکموں پہ چلتے ہوئے اپنی اولادوں کے ساتھ محنت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہاں حضرت نوح کی مثال سامنے رکھ کے اب یہ اپنے آپ کو فارغ سمجھنا نہیں ہے کہ نہیں ٹھیک ہے پھر اگر ان کو ہدایت ملنی ہوگی تو خود ہی مل جائے گی، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے کچھ روایات قائم کی ہیں، یہ اسی روایت میں سے ایک روایت ہے، لیکن عموماً یہ سنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کوئی ماں باپ کوشش بھی کریں، پوری محنت بھی کریں اور پھر بھی بچہ بگڑ جائیں. ایسا کبھی 100 میں کوئی ایک ہوگا. عموماً عام لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. یہ نبی کا ایک اللہ تعالیٰ نے منظر ہمارے سامنے رکھا کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ جو نبیوں کو مختار کل سمجھے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ وہ اپنی اولاد کو نہیں بچا سکے تو اپنی امت کو کیسے بچائیں گے. اور اس کے بعد پھر آخر میں کشتی کے اترنے کا منظر ہے. وہ اتری، 6 مہینے تک کہتے ہیں کہ پانی زمین پہ رہا تھا، اور اس کے بعد ایک نئی دنیا بنی. اللہ تعالیٰ نے انہی کو پھر زمین کے مختلف حصوں میں پھیلایا، اور اس کے ساتھ پھر یہ باتیں ہوئیں. اور اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں یہ واقعات. آپ نے کبھی پہلے نہیں پڑھے ہوئے تھے، کبھی سنے ہوئے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کریں، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، کہ نہ آپ کو پہلے پتا تھا نہ آپ کی قوم کو پتا تھا، تو لہٰذا آپ کی قوم جو آپ پہ الزام لگاتی ہے کہ آپ نبی نہیں، تو ان کو بھی اس چیز پہ دیکھنا چاہیے کہ پھر یہ واقعات کہاں سے آتے ہیں. اور آخر میں صبر کی بات کی گئی کہ صبر کرتے رہیے، آخری انجام جو ہے وہ انشاءاللہ دین والوں کا ہی بہتر ہوگا. آگے چلتے ہیں، رکوع نمبر 5. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے، اور تمہاری طاقت پر اور طاقت اور قوت بڑھا دے، اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو، انہوں نے کہا اے ہود علیہ السلام تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا ہی نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں تم اور تم کو بھی کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے یعنی ان کی قسمت اس کے ہاتھ میں ہے یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے ولما جاء امرنا اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا ہود کی قوم عاد پر دوری ہو رکوع نمبر 5 اس کا عنوان کیا ہے قوم عاد گرفتار ہوئی یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے 7 بنیادی نقطے تھے رکوع کے ابتدا میں نمبر 1 اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو تم نے معبود بنائے وہ جھوٹے ہیں پھر دوسری بات بتائی کہ میں تم سے اس کام پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا اپنے رب سے معافی طلب کرو اپنے رب کی طرف پلٹو اور جو بندہ رب کی طرف پلٹے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں سے رحمتیں کھولے گا قوت کو اس کی اضافہ کرے گا اس کے بعد قوم کا ایک مکالمہ ہے ہمارے سامنے قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو 4 باتیں کہیں کون سی کہتے تھے کہ آپ کوئی نشانی نہیں لائے دوسری بات آپ کے کہنے پہ اپنے ہم معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے تیسری بات آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور چوتھی بات جو بڑی ہی توہین آمیز تھی کہنے لگے کہ آپ کو ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے یعنی جو آپ یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے باقی نہیں تو اصل میں آپ باولے ہو چکے ہیں اور ایسا کیوں ہوا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہی الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لگا تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ ہر وقت ہمارے بتوں کو ہمارے بزرگوں کو ہمارے خداؤں کو برا کہتے رہتے ہیں لہٰذا اس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ جنون ہو چکا ہے حضرت ہود علیہ السلام نے ان ساری باتوں کا جواب بڑی حکمت عملی سے دیا اور کہا کہ میں اس بات پہ اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں الزامات جو تھے اسی کا یہ جواب ہے اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو میں ان سے مبرہ ہوں اور اگر تم واقعی میرا کچھ کرنا چاہتے ہو تو اٹھو پھر مجھے بالکل مہلت نہ دو لیکن میرا بھروسہ میرے رب پر ہے کون سے رب پہ کہ ہر جاندار کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے چوٹی اللہ کے ہاتھ میں سے ہونے سے کیا مراد ہے تقدیر اس آیت میں یعنی تقدیر پہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو جس کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہم ابھی سن رہے تھے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے لوگوں کی مخالفت کے باوجود بھی ان کو دعوت دیتے رہنا ہے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا اور تقدیر کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھنا ہے بہت سارے لوگ تقدیر کے موضوع پہ الجھتے رہتے ہیں حقیقت کیا ہے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، حکم نہیں. لہذا آج دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ اس کو پہلے سے لکھ رکھا ہے. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا. اور اسی طرح رکوع کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا ذکر کیا جو قوم حود پہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں ان پر لعنت کی بات کی. کسی پہ لعنت ہونا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور اللہ کی رحمت سے دور ہونا کیا ہوتا ہے؟ نیکی کی توفیق کا چھن جانا. کبھی ہم کسی کو لعنت ڈالتے ہیں نا، تم پہ لعنت ہو، خدا نخواستہ اگر بچوں پہ یا کسی اور پہ مائیں ڈالتی ہیں تو نہیں ڈالنی چاہیے. آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا، تم پہ لعنت ہو، تو آپ اس کو اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تم سے نیکی کرنے کی توفیق چھن جائے. اب بتائیے کہ اس سے بڑی کوئی بد دعا ہو سکتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے کہ تم دور ہو جاؤ. کس سے دور ہو جاؤ؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ. تو کبھی بھی بندہ مومن کی زندگی میں لعنت کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی پہ لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت وہاں سے نکلتی ہے اور جس پہ ڈالی گئی ہے اس کی طرف جاتی ہے. اگر وہ بندہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے کہنے والے پر آ کے واپس پلٹتی ہے. تو لہٰذا بہت ہی محتاط ہو کے اپنی زبان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 6. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے زمین میں تم کو بسایا ہے، پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو سننے والا ہے. قالو، انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے. یعنی تم تو بڑے ٹیلنٹڈ تھے، اب کس طرف پھنس گئے؟ دین میں آنے والوں کو اکثر یہ الزام ملتا ہے. کہنے لگے، ہم تو تجھ سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن حد تک شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. اس نے جواب دیا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کر لوں تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو. اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے. اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی ہوئی چھوڑو اور اسے کسی طرح کی ایزا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا. فَأَقَرُوْهَا، پس انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. اس پر صالح علیہ السلام نے کہا، اچھا، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سکتے ہو اور یہ وعدہ جھوٹ نہیں. پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی. یقیناً تیرا رب انتہائی طاقت والا اور غالب ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ایسے گویا کہ وہ کبھی وہاں بستے ہی نہ تھے. آگاہ رہو، ثمود نے اپنے رب سے ان کفر کیا. اَلَا بُعْدَ لِثَمُود، سن لو، ان ثمودیوں پر اللہ کی پھٹکار ہے. رکو نمبر 6، اس کا عنوان کیا ہے؟ قوم ثمود پکڑی گئی. بالکل وہی انداز ہے جو پچھلے رکوع کا تھا. ابتدا میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے. 3 باتوں کی دعوت دی انہوں نے. نمبر 1، صرف اللہ کی بندگی کرو. دوسری، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. اور تیسری بات کیا ہے؟ کہ اس رب کی طرف پلٹ آؤ جو دعاؤں کو سننے والا ہے. پھر اس کے بعد قوم کا مکالمہ ہے حضرت صالح علیہ السلام سے. کہنے لگے، ہمیں تم سے بڑی توقعات وابستہ تھیں. کس طرح کی؟ کہ تم تو کوئی بہت بڑا کام کرو گے، बड़े इंटेलिजेंट थे, लेकिन तुम किन कामों में पड़ गए? इस जुमले को सुनते वक्त आपके जहन में वो टाइटल रहना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के मिलने से पहले मिल चुका था और इन्हीं कुफारे मक्का से मिला था जिन्होंने बाद में आपकी तकजीब की। क्या कहते थे आपको? सादिक और अमीन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? काजिब और दीवाना और मजनू। एक चीज दीन की तरफ आने के बाद जो जरूर मिलती है वो नोट कर लें कि लकब बदल जाते हैं, एजाज बदल जाते हैं। वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपसे बुग़्ज़ रखने लगते हैं, दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाती हैं। और मैं जब इस जुमले को पढ़ती हूँ ना कि तुझसे तो हमें बड़ी उम्मीदें थी, तो मेरे जहन में वो वालदैन भी आ जाते हैं जिनका बच्चा बड़ा टैलेंटेड हो, किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, और वो उम्मीद लगा के बैठे हो कि बस अब इसकी वजह से घर के दिन फेरेंगे और बहुत कुछ होगा, लेकिन एकदम उस बच्चे में दीन का रुझान आ जाए और वो दीन के लिए निकल जाए या जिहाद के लिए चला जाए या इल्म सीखने के लिए, वो कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मैं जा रहा हूँ मदीना में और मैं वहाँ मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। हो सकता है कुछ लोग खुश भी हों, लेकिन अमूमन लोग क्या सोचते हैं कि तुमने अपना कैरियर ख़राब कर दिया। फिर मैंने एक और कैरियर ख़राब होता देखा जो लोगों की खुशी से औलादों का, वो क्या है कि बचपन में बच्चों में रग़बत होती है हिफ्ज़ की या इल्म को सीखने की, लेकिन माँ बाप उसको चंद पारे करवाने के बाद इस खौफ के तहत कि अब ये इसकी उम्र बढ़ती जा रही है, इसको स्कूल वाले दाखिल नहीं करेंगे या दिस एंड दैट, कोई बात नहीं बाकी पारे ये बाद में कर लेगा, और वहाँ से उठा के उसको दुनिया के किसी ऐसे काम में डालते हैं और नतीजा क्या होता है कि वो पारे फिर कभी भी पूरे नहीं हो सकते। मैंने बहुत करीब से किसी को इस तरह तज़िया किया कि जब किया शुरू में कर लिए 7-8 पारे, लेकिन फिर वही बात है कि मेडिकल वेटनरी डॉक्टरी में डाल दिया, आज तक वो पारे पूरे नहीं हुए, और वो जो पहले होते हैं फिर वो भी भूल जाते हैं। तो बहरहाल असल बात क्या है कि इंसान की निगाह जिस चीज़ पर रहती है उसको वही आला लगती है। दूसरी चीज़, उन्होंने हजरत नूह से कहा कि तुम हमें हमारे बाप दादा के तरीकों से हटाना चाहते हो, इतने सालों से हमें काम करते आए, क्या वो सब गलत है? तुम क्या सोचते हो, क्या वो आग में जाएंगे, क्या वो जहन्नमी है? ऐसे ताने भी बहुत मिलते हैं उन लोगों को जो हक की बात आम करते हैं। हर दौर में हक की कीमत ताने, इल्ज़ामात, गालियाँ और इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप जब भी दीन की कोई बात करेंगे लोग हमेशा आपसे परेशान होंगे। मैंने देखा है नमाज पढ़नी कोई मुश्किल नहीं, रोज़ा रखना कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह के हुक्म से सदका खैरात भी लोग कर लेते हैं। जहाँ बात पड़ती है उनकी बाप दादा के रस्म व रिवाज पे, तौर तरीक़ों पे, तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं। असल में वो दिल से अकीदतों को खुरचना मुश्किल होता है, कई सालों की रिवायात तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, दीन की भी और दुनिया की भी। आप देखिए जितने झगड़े होते हैं, जितनी इख्तलाफी बातें होती हैं, वो आके ऐसे ही मौजूदात पे होती हैं कि जो लोग बचपन से करते आए और अब उनको मना किया जाता है। फिर इसी तरह अब देखते हैं कि दुनिया के मामलात में रस्म व रिवाज, हम सब कुछ छोड़ देते हैं बाप दादा का, लेकिन शादी की रस्में नहीं छोड़ते उनके करने वाली। मौत के वक्त में हमें फिर वो याद आते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा मर गए तो फिर नफातिया ना दरूद, क्या कहते हैं लोग? असल बात क्या है कि हम उन मोहब्बतों से अपने आप को दूर नहीं करना चाहते, हालांकि हकीकतन हम उनका बहुत कुछ छोड़ चुके होते हैं, उनका घर छोड़ चुके होते हैं, उनके अंदाज के कपड़े नहीं पहनते, वो तर्ज ज़िंदगी छूट गया। मैं गौर करती हूँ कि जो आज के दौर में तरजीहात बदल चुकी हैं उस दौर से, जो बाप बेटी के रिश्ते का एक तकद्दस, एक शर्म हया थी, आज नहीं दिखती। भाई और बहन का आपस में जो ताल्लुक था और जो भाइयों की गैरत थी, आज नहीं दिखती। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उस दौर को अगर आज भी तसव्वुर में लाएं तो एक भाई का तसव्वुर आते ही जहन में आता है कि एक मुहाफ़िज़, आज के दौर में ऐसा नहीं दिखता। लेकिन जो ही बात आती है चंद घिसी पिटी फरसुदा रस्मों की, तो पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग वो काम करने को अपने लिए पसंद करते हैं। बहरहाल इससे अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमें इस चुंगल से आज़ाद कर दे। फिर इसी तरह कौम ने कहा था कि हमें इस पे शक है। याद रखिए कि दीन की तरह बुलाने वालों की दावत को झुटलाने का ये भी एक लोगों का बहुत बड़ा एक शैतान का हथकंडा है कि वो मशकूक कर देता है। नहीं, हमें शक पड़ रहा है कि ये बात ठीक नहीं, ये जो बात कर रहे हैं ये पता नहीं ठीक नहीं। अच्छा, बाज़ दफ़ा वो शक फैला दिया जाता है बात करने वाले की तरफ से, और ये बहुत ही ज्यादा मैं सोचती हूँ कि सब स्टैंडर्ड किस्म का एक हथकंडा होता है जो दीन का काम करने वालों के बारे में फैला देते हैं। तुम्हें पता है वो कौन है, वो किसका एजेंट है, वो किस लॉबी से ताल्लुक रखता है और वो उसकी अपनी तालीम कैसी है, तुम्हें पता है वो किस मदरसे से पढ़ा है, तुम्हें पता है उसके बैकग्राउंड में क्या है, ये क्या चीजें होती हैं ताकि लोगों को मशकूक कर दिया जाए। एक आने वाले को सिर्फ ये कह के रोक देना कि तुम्हें पता है कि उसका इल्म क्या है और उसको क्या पता है और उसने खुद पूरा किया भी है कि नहीं किया, यानी ये खूबसूरत इल्जाम लगते रहते हैं दीन वालों पे। तो इसको अगर कभी आपकी जिंदगी में आए तो मुस्कुरा दिया करें ये समझ के कि आज सुन्नत पूरी हो गई अंबिया कराम वाली।